بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اہل بیت علیہ السلام حلال مشکلات، شیعہ آڈیوز کی جانب سے اس کتاب کا چیپٹر نمبر 3، دین سے لگاؤ ماضی و حال میں، پیج نمبر 30 آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ دین اسلام، جسے پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے، آخری دین و شریعت ہے۔ خدا بند عالم فرماتا ہے، ترجمہ بیان کر رہی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی شخص کے باپ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول اور آخری پیغمبر ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر اور آپ کی کتاب آخری کتاب ہے، تو پھر آپ کے بعد نہ کوئی پیغمبر ہے اور نہ قرآن کے بعد کوئی کتاب الہی ہے۔ دین اسلام دین خالص ہے، جس میں تمام گزشتہ دین و آئین جذب ہو گئے ہیں۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے، وہ ہے جس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق پر بھیجا، تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، اور خدا شاہد و گواہ کے عنوان سے کافی ہے۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سارے انسانوں پر واجب اور لازم ہے کہ گزشتہ ادیان جیسے یہودیت عیسائیت سے دست بردار ہو جائیں اور اسلام اختیار کر لیں، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے خدا کی عبادت کریں، کیونکہ خدا اس دین کے علاوہ کسی اور دین کو قبول نہیں کرے گا۔ قرآن میں ارشاد ہے، ترجمہ، جو خدا کے دین کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا، اس کا دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85۔ اس آیت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہود و نصارہ لاکھ دعویٰ کریں کہ ہماری شریعتیں صحیح ہیں اور ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام و حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں، لیکن انہیں دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی۔ کسی یہودی و عیسائی کا اپنے دین پر باقی رہنے کا دعویٰ صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم بشریت کے لیے مبعوث فرمائے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت ہیں۔ اور اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ گزشتہ آسمانی شریعتیں بالکل بے اہمیت ہیں۔ خدا کے علم میں یہ بات تھی کہ اس کے بندوں نے شریعتوں کو تحریف کیا اور اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق اس کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر ڈالا، وہ گمراہ ہو گئے اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ ایسے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سارے عالم کے لیے رحمت ہے، تاکہ سب حق کو حاصل کریں اور جنت کے مستحق ہو جائیں۔ لیکن افسوس کہ بہت سے لوگ حق سے کتراتے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات و گمراہی میں گرفتار ہیں۔ خدا ایسے افراد کے بارے میں فرماتا ہے، ترجمہ بیان کر رہی ہوں، اہل کتاب اور مشرکوں سے جو لوگ کافر تھے، جب تک ان کے پاس کھلی ہوئی دلیل نہ پہنچے، وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے۔ خدا کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تاکہ انہیں پاک آسمانی کتابیں پڑھ کر سنائیں۔ اس کتاب میں پرزور اور درست باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اہل کتاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس وقت متفرق یعنی اختلاف سے دوچار ہوئے، جبکہ ان کے پاس کھلی ہوئی دلیل آ چکی تھی۔ سورہ بینہ آیت نمبر 1-4۔ کسی یہودی یا عیسائی کے لیے کہنا کافی نہیں ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں لیکن اپنے دین پر باقی ہوں، جیسا کہ بہت سی عیسائی عرب راہبوں سے میں نے سنا ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ خدا کو یہ بات ہرگز قبول نہ ہوگی، مگر یہ کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل طور سے پیروی کریں۔ اس بارے میں ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ، جو لوگ ہمارے پیغمبر امی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلتے ہیں، جس کی بشارت کو اپنے یہاں تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اچھے کام کا حکم دیتا ہے اور برے کام سے روکتا ہے، اور پاک چیزیں ان پر حلال اور ناپاک اور گندی چیزیں ان پر حرام کر دیتا ہے، اور وہ سخت احکام اور رنج و مشقت کا بوجھ جو زنجیر کی مانند ان کی گردن پر تھا ان سے ہٹا دیتا ہے۔ بس یاد رکھو، جو لوگ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اس کی عزت کی اور اس کی مدد کی اور اس نور یعنی قرآن کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے، تو یہی لوگ اپنی دلی مرادیں پائیں گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157۔ خدا کی یہ دعوت نہ صرف یہود و نصارہ بلکہ ساری انسانیت کو شامل ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی استثنا نہیں ہے۔ خدا ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہہ دو کہ لوگوں، میں تم سب کے پاس اس خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، جس کے پاس ہمارے آسمان و زمین کی بادشاہت یعنی حکومت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مار ڈالتا ہے۔ پس لوگوں، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی پر ایمان لاؤ، جو خود بھی خدا اور اس کی باتوں پر دل سے ایمان رکھتا ہے، اسی کے قدم با قدم چلو تاکہ ہدایت پاؤ۔ قرآن سرحد کے ساتھ اعلان کر رہا ہے کہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معتقد ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کی تعلیمات پر عمل بھی ضروری ہے، اور پیغمبروں کو بھیجنے کی حکمت و مصلحت بھی یہی ہے۔ لہٰذا تاریخ ہمیں کہیں بھی یہ نہیں دکھاتی کہ دنیا کے کسی پیغمبر نے اپنی امت سے یہ کہا ہو کہ مجھ سے پہلے جو تمہارا دین تھا اسی پر باقی رہو۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ پیغمبران خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے سابق پیغمبروں پر ایمان اور ان کی تصدیق کو لازم جانتے تھے تاکہ کوئی ان کی نبوت پر اعتراض اور خدشہ نہ کر سکے اور عوام جہالت کی بنا پر انہیں خدا نہ مان بیٹھیں۔ ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ، پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین، جو کچھ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لائے۔ سب کے سب خدا، اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں یا نبیوں پر ایمان لائے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم خدا کے پیغمبروں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، اور کہنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم نے تیرا ارشاد سنا اور مان لیا۔ پروردگار، ہمیں تیری ہی مغفرت کی خواہش اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 285۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام مومن بندوں کے لیے خدا کا آخری تحفہ ہے، اور اس کے احکام و قوانین اہم اور ہر زمان و مکان سے سازگار ہیں۔ یہ قیامت تک کے لیے ہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ قرآن کے بعد کوئی کتاب آنے والی ہے۔ خدا اس سلسلے میں ارشاد فرما رہا ہے، ترجمہ، میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے دین کو اسلام کے عنوان سے پسند کر لیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ آج کل مسلمانوں کا ایک طبقہ اسلام اور دینی احکام کا پابند نہیں ہے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام کو عملی طور پر لاگو نہیں کیا جا سکتا، اور عوام کی کثرت اسلامی احکام کو عملی طور پر اپنانے سے قاصر ہے۔ حتیٰ کہ بعض روشن خیال دانشور یہ کہتے ہیں کہ زمان و مکان کے تقاضے کے مطابق اسلام میں رد و بدل ہونا چاہیے اور تمام موارد میں اجتہاد ہونا چاہیے۔ روشن خیال اور تمدن معاب افراد ممکن ہیں بہت سے جوانوں کی گمراہی کا سبب بن جائیں، کیونکہ یہ افراد اسلامی دوستی کا بہت زیادہ دکھاوا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ انہیں اسلامی احکام کو لاگو کرنے کی فکر ہے۔ وہ مسلمانوں کی پسماندگی کی وجہ یہی بتاتے ہیں کہ 15 صدیوں سے ان کے دین میں کوئی ترقی نہیں ہوئی۔ آج زمانہ کتنا بدل چکا ہے۔ جب دین آیا تھا تو آمد و رفت اور ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع حیوانات ہوا کرتے تھے، اور آج کا زمانہ راکٹوں کا زمانہ ہے جن کی رفتار آواز کی رفتار سے بھی زیادہ ہے۔ آج کا زمانہ ٹیلی فون، فیکس اور کمپیوٹر کا زمانہ ہے۔ آج چند سیکنڈ میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہم قرآن کو اسی سطحی انداز سے نہیں لے سکتے۔ مثلا آج کل چور کا ہاتھ کاٹنا یا قاتل کا سر تلوار سے اڑانا کیا معنی رکھتا ہے؟ اور اس سلسلے میں یہ لوگ عجیب و غریب فلسفہ پیش کرتے ہیں۔ میں بھول نہیں سکتا کہ ایک روز یونیورسٹی کے ایک استاد، جو روشن خیال بھی تھے، سے گفتگو ہوئی۔ گفتگو کے درمیان ہم نے ان سے کہا، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علی علیہ السلام کے جیسا جوان مرد اور ذوالفقار کے جیسی تلوار نہیں ہے۔ مناقب خوارزمی 101۔ وہ مجھ پر بہت ہنسے اور کہنے لگے، ڈاکٹر، اس طرح کی باتیں پھر نہ کہنا۔ یہ کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بامعنی تھا، جب دشمن پر غالب آنے میں تلوار کا اہم کردار ہوا کرتا تھا، اور یہ واحد ہتھیار تھا کہ جس پر بہادر رج، شعر اور قصیدہ کہتے تھے۔ لیکن آج ہم مشین گن کے زمانے میں ہیں، جس سے ایک سیکنڈ میں 70 گولیاں نکلتی ہیں۔ آج جیٹ لڑاکا جہازوں کا زمانہ ہے، جو چند سیکنڈوں میں ایک بڑے شہر کو نابود کر دیتے ہیں۔ بلکہ ہم ایٹم بم اور جدید ہتھیاروں کے زمانے میں ہیں، جو چند لمحوں میں ایک بر اعظم کو پوری طرح نابود کر سکتے ہیں، اور آپ ان سب سے بے خبر ہیں اور ابھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شجاعت و بہادری کی تعریف کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا، ہاں البتہ جو باتیں آپ نے کہی ہیں یہ ان کی مخالف بھی نہیں ہیں، اور ہر جگہ کے لیے ایک بات موجود ہے۔ کیا آپ نے خداوند عالم کا وہ کلام نہیں دیکھا جہاں پر اس نے مقابلہ کرنے والے اسلحوں کا جدا جدا تذکرہ کرنے کے بجائے سبھی کو ایک کلمے میں بیان فرمایا ہے؟ ترجمہ بیان کر رہی ہوں، اور ان سے بریکٹ میں مقابلے کے لیے جس قدر بھی قوت اکٹھا کر سکتے ہو کرو۔ سورہ انفال آیت نمبر 60۔ ہر شخص اپنے زمانے کی زبانوں میں مصدر قوت کی تعریف کرتا ہے، چاہے سب کے لیے ایک ہی معنی ہاتھ آئے، یعنی اسلحہ۔ چنانچہ پروردگار عالم فرماتا ہے، ہم نے لوہے کو پیدا کیا جس میں سختی، جنگ، بریکٹ میں لکھا ہے، میں کام آنے کی صلاحیت اور لوگوں کے لیے فوائد ہیں۔ سورہ حدید آیت نمبر 25۔ لہٰذا تمام اسلحے، چاہے وہ ابتدائی ہوں جیسے تلوار و نیزہ، یا جدید ہوں جیسے بم، مشین گن، ٹینک، ان سبھی کو کلمہ، بریکٹ میں لکھا ہے، باس شدید اپنے اندر شامل کر لیتا ہے۔ اور دوسری طرف تمام راحت و آرام کے وسائل، مثلا گاڑیاں، ہوائی جہاز، کشتی، ٹیلی ویژن وغیرہ کو منافع للناس اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ کتنا پاکیزہ ہے وہ پروردگار جس نے لوہے کو خلق کیا اور اسے لوگوں کے حوالے کیا اور جو باتیں وہ نہیں جانتے تھے تعلیم فرمائی۔ اس طرح قرآن تک سبھی کی دسترس ہے اور ہر نسل اپنی زبان میں اسے سمجھتی اور محسوس کرتی ہے۔ اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کو سطحی اور ظاہری طور پر نہیں دیکھا جا سکتا اور چور کے ہاتھ کاٹنا یا قاتل کا سر قلم کرنا، ان سے اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ احکام الہی میں بشری تقاضوں کے تحت تبدیلی ہونی چاہیے اور آپ کے خیال میں یہ احکام بندگان خدا کے لیے مناسب نہیں ہیں اور مہربانی و نرمی سے دور ہیں، تو اس کلام کو قبول کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ یہ 100% کفر ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ترقی کرنی چاہیے اور مجرموں کو سزا دینے اور پھانسی دینے کے وسائل کو جدید بنانا چاہیے، تو یہ بحث کا مقام ہے، کیونکہ یہ چیزیں امور ثانوی کی حیثیت رکھتی ہیں اور اسلامی شریعت نے اس پر سختی نہیں کی ہے، اگرچہ قصاص میں حدود الہی کے اجرا کے سلسلے میں سختی کی ہے۔ اور خداوند عالم نے فرمایا ہے، ترجمہ، اے مومنین، تم پر قصاص واجب کیا گیا ہے، اے عقل رکھنے والوں، قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم تقویٰ کو اپنا شعار بنا لو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 179 اور 178۔ اب یہ کہ چور کا ہاتھ تلوار سے یا چاپڑ سے یا پھر کسی جدید وسیلے سے کاٹنا چاہیے، اس کی بازگشت حاکم شرع یا مرجع تخلیق کی طرف ہے کہ وہ اجتہاد کرے اور اپنا نظریہ دے۔ استاد محترم، اہم یہ ہے کہ الہی احکام کو یورپی حکومتوں کے ہاتھوں وضع کیے گئے احکام کے ساتھ تبدیل نہ کریں۔ اور کیا خود یورپیوں نے مجرم کے لیے پھانسی کی سزا کو ختم نہیں کر دیا ہے، چاہے اس کا جرم کتنا بڑا کیوں نہ ہو؟ اس طرح اس کام کے ذریعے حکم خدا کو ترک کرتے ہوئے قصاص کو ختم کر دیا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو امن و امان کا زندگی سے خاتمہ ہو جائے گا۔ مجرم فساد و تباہی پھیلائیں گے اور انسانوں کو نابود کر ڈالیں گے، اور زندگی ایک ایسے جہنم میں تبدیل ہو جائے گی کہ اس میں کوئی خیر نہ ہوگا۔ استاد کہنے لگے، شر کا علاج شر سے نہیں کیا جا سکتا، اور اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے موت کی سزا پانے والے بے گناہ تھے۔ میں نے کہا، معذرت چاہتا ہوں، آپ کی باتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ خود کو پروردگار عالم سے زیادہ عقل و فہم رکھنے والا سمجھتے ہیں، اور یہ بات غلط ہے۔ اور یہ کہ اکثر موت کی سزا پانے والے بے گناہ تھے، یہ ایک دوسری بات ہے۔ البتہ یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اسلام صرف تہمت یا الزام کی بنیاد پر سزا نہیں دیتا، بلکہ سزا کے لیے اقرار، اعتراف، گواہ و شاہد وغیرہ ضروری ہے۔ بہرحال، ہماری یہ گفتگو کسی نتیجے پر نہ پہنچی، اس لیے کہ ہر ایک اپنی بات پر جمع ہوا تھا۔ کتنا بہتر ہوگا کہ ہم اپنی گفتگو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے کلام سے تمام کر دیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ نے اپنے رسول کو چمکتے ہوئے نور، روشن دلیل، کھلی ہوئی راہ شریعت اور ہدایت دینے والی کتاب کے ساتھ بھیجا۔ ان کا قوم و قبیلہ بہترین قوم و قبیلہ اور شجرہ بہترین شجرہ ہے، جس کی شاخیں سیدھی اور پھل جھکے ہوئے ہیں۔ ان کا مولد مکہ اور ہجرت کا مقام مدینہ ہے، جہاں سے آپ کے نام کا بول بالا ہوا اور آپ کا آوازہ بریکٹ میں لکھا ہے یعنی 400 پھیلا۔ اللہ نے آپ کو مکمل دلیل شفا بخش نصیحت اور بریکٹ میں لکھا ہے پہلی جہالتوں کی تلافی کرنے والا پیغام دے کر بھیجا، اور ان کے ذریعے سے یعنی شریعت کی نامعلوم راہیں آشکار کی اور غلط سلط بدعتوں کا قلع و قامہ کیا۔ بریکٹ میں لکھا ہے قرآن و سنت میں بیان کیے ہوئے احکام واضح کیے، تو اب جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے تو اس کی بدبختی مسلم، اس کا شرازہ درہم برہم، اور اس کا منہ کے بل گرنا سخت تو بریکٹ میں لکھا ہے ناگزیر، اور انجام طویل حزن اور مہلک عذاب ہے۔ نہج البلاغہ عربی 161، اردو 160۔ ٹھیک یہی قرآن کریم کی عبارت ہے جو فرماتا ہے، ترجمہ، جو بھی اپنے لیے اسلام کے علاوہ اور کوئی دین اختیار کرے تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85۔ میرے خیال میں اس بیان کے بعد اب اس بات کی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ چاپلوسی کرتے ہوئے اپنے یہودی و مسیحی دوستوں سے کہیں کہ چونکہ ہم سبھی ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے ہم بھی حق پر ہیں، اس لیے کہ جس خدا نے موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اسی خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث فرمایا۔ اگر ہم پیغمبروں کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں تو کیا ہوا، جس خدا نے ان کو مبعوث فرمایا اس میں تو اختلاف نہیں رکھتے، جبکہ قرآن کریم کا ارشاد ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان سے پوچھو کہ کیا تم ہم سے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا بھی پروردگار ہے اور وہی تمہارا بھی پروردگار ہے، ہم اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں اور تم اپنے عمل کے ذمہ دار، اور ہم تو نیرے کھڑے اسی کے ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام سب کے سب یہودی و نصرانی تھے؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو تو کہ تم زیادہ واقف ہو یا خدا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کے پاس خدا کی طرف سے گواہی موجود ہو؟ بریکٹ میں لکھا ہے کہ وہ یہودی نہ تھے، بریکٹ کلوز۔ اور پھر وہ چھپائے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے بے خبر نہیں ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 139 اور 140۔